عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، گزشتہ چند پروگراموں سے ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی کے مشہور ایرانی شاعر طالب آملی کے بارے میں آرائش پیش کر رہے ہیں، اور آج بھی انہی کے بارے میں مزید کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب آملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمل میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں انہوں نے اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب آملی نے 1010 ہجری قمری میں آمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے، اور 4 سال تک کاشان و اصفہان میں رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب آملی کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے لحاظ سے یہ دور طالب آملی کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب آملی کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب آملی کو مادی لحاظ سے جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے خراسان کا سفر کیا، اور اس سفر میں وہ ایک مدت تک مرو میں اس صوبے کے حاکم بکتاش خان کے پاس ٹھہرے، اور پھر وہ 25 سال کی عمر میں ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہاں ایک مدت تک اپنے ایک حامی و مددگار کی تلاش میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں سرگرداں رہے۔ آخر کار بہت نشیب و فراز طے کرنے کے بعد طالب آملی کو بادشاہ جہانگیر کے صدر اعظم اور وکیل اعتماد الدولہ کی نظر کرم حاصل ہو گئی، اور انہوں نے طالب آملی پر بہت خاص توجہ دی، اور اس طرح سے جہانگیر کے دربار تک ان کی رسائی کی زمین ہموار ہو گئی۔ انہوں نے وہاں سے ملک الشعرا کا لقب بھی حاصل کیا۔ طالب آملی اپنی موت کے آخری ایام تک، یعنی 1036 ہجری قمری تک، ملک الشعرا کے عہدے پر ہندوستان کے دربار میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ طالب آملی ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کی موت سے 1 سال قبل، یعنی 1036 ہجری قمری میں، اپنی شاعری کے عروج کے دور میں 45 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے طالب آملی کے اشعار کی خصوصیات کا زبان و بیان دونوں پہلوؤں سے جائزہ لیا تھا، اور ان خصوصیات میں سے بعض من جملہ عامیانہ کلمات کا زیادہ استعمال اور بعض مخصوص الفاظ کی تکرار اور ترکیبات کے بھی بہت زیادہ استعمال کا جائزہ لیا تھا، اور اس پروگرام میں بھی ہم ان خصوصیات میں سے بعض دیگر کا جائزہ لیں گے۔ طالب آملی کی غزل کی نمایاں لسانی خصوصیات میں سے ایک عادات کے درمیان مخصوص وابستگیوں کو ایجاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ایک گلاس پانی دو، تو تمام فارسی بولنے والوں کے لیے یہ بات قابل فہم ہے اور ایک فطری کلام ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے ایک پلک سو لینے دو، تو یہ فطری کلام سے انحراف شمار ہوگا۔ طالب آملی جب اپنی غزل کے اشعار میں یہ کہتے ہیں، میں نے ایک پلک بھی سونے نہیں دیا، تو یہ کلام کے فطری معیار سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ نیند کی اکائی گھنٹہ اور وقت ہے، نہ کہ پلکیں۔ یہ خصوصیت طالب آملی کے اشعار کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے۔ طالب آملی نے اس لسانی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورت اشعار تخلیق کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کب چمن عشق میں تھی فغان اندلیب، ایک دو سینہ خراشی اس کی تھی آواز میں۔ طالب آملی کی غزل کا ایک اصلی ترین عنصر استعارہ کا استعمال ہے۔ طالب نے استعارے کو سخن کی ملاحت اور شاعری میں نمک جانا ہے۔ فارسی اشعار میں استعارے کا استعمال قدیم زمانے سے رائج رہا ہے، اور فارسی گو شعرا کے دیوانوں میں تمام زمانوں میں قابل مشاہدہ ہے۔ اس شعری صنعت کا آغاز پہلے تو بہت سادہ انداز میں ہوا، لیکن رفتہ رفتہ اس میں پیچیدہ اور تجریدی استعاروں کا استعمال ہونے لگا۔ استعارے کی ادبی صنعت کا زیادہ تر قصیدے کے قالب میں استعمال ہوا ہے، غزل میں استعارے کا بہت زیادہ استعمال، اور اس میں افراد ظہوری، ترشیزی اور طالب عاملی کے دور سے شروع ہوا، جو بیدل دہلوی کے اشعار میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب عاملی کے اشعار میں استعاروں کا بہت زیادہ اور نمایاں طور پر استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ ان کے اسلوب کلام کی ایک خصوصیت شمار ہوتا ہے۔ تشخیص کو شعری عنصر کے طور پر شاعروں نے فارسی شاعری کے تمام ادوار میں استعمال کیا ہے۔ تشخیص ایک ادبی صنف ہے جس کی مدد سے شاعر بے جان اشیاء میں جان ڈال دیتا ہے، اور جانوروں اور بے جان اشیاء کو انسانوں اور جانداروں کی صفات عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شاعر اس شعر میں کہتا ہے، ہر سو بارش کی رگیں ہیں کھل گئیں، ہر جگہ پر ہے گرجنے کی صدا۔ اس بیت میں شاعر نے بارش کو ایک انسان یا جاندار تصور کیا ہے کہ جس کی رگ ہے، یعنی انسان کے بدن کے ایک جز کو بارش سے نسبت دی ہے۔ بعض اوقات شاعر اس ادبی صنف کی مدد سے عشق و محبت، تنہائی، شوق و جذبہ، خاموشی وغیرہ جیسے ذہنی مظاہر میں جان ڈال دیتا ہے۔ فارسی اشعار کے ابتدائی ادوار میں اس کے زیادہ سادہ نمونے تھوڑے فرق کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ فارسی اشعار کے ابتدائی ادوار میں آسان نمونے تھوڑی سی تکرار کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن فارسی اشعار کے مختلف ادوار میں ادبی تشخیص یا بے جان اشیاء میں جان ڈالنے کے شعری اسلوب کو فروغ حاصل ہوا کہ جو آسان مرحلے سے پیچیدہ مرحلے تک پہنچ گیا ہے۔ ہندی سبک میں تشخیص کا فن اور اس کے پیچیدہ عناصر کا وفور اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ ادبی نقادوں کے نقطۂ نظر سے تشخیص اور اس کے عناصر کو پیچیدہ بنانے میں طالب عاملی کا حصہ ناقابل انکار ہے۔ بہت کم ہی طالب عاملی کی ایسی غزلیں ملیں گی کہ جس میں آپ پائیں گے کہ انہوں نے تشخیص کے اسلوب سے استفادہ نہ کیا ہو۔ کبھی گرتی کبھی پلکوں کے دامن میں الجھ جاتی، نظر یوں مسترب ہو کر رخے محبوب پر پڑتی۔ طالب عاملی نے اس بیت میں نگاہ کو ایک ایسے انسان کی مانند تصور کیا ہے کہ جو محبوب کو دیکھنے کے وقت بدحواس ہو جاتا ہے اور زمین پر گرتا اور اضطراب سے دوچار ہو جاتا ہے۔ طالب عاملی کے اشعار کی دیگر خصوصیات میں سے ایک مبالغہ آرائی کی ادبی صنعت یا صنعت مبالغہ ہے۔ ادبی مبالغہ آرائی طالب عاملی کی شاعری کا عام سیاق و سباق اور شاعرانہ تصورات کا اصلی اور بنیادی رنگ ہے۔ ان کے شاعرانہ تصورات میں بہت کم ہی ایسے شعر ملیں گے کہ جس میں اغراق اور مبالغہ آرائی نہ ہو۔ ان کی شاعرانہ مبالغہ آرائیوں میں زیادہ تر تشبیہات اور استعارات پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت عام سی بات ہے۔ جب ایک شخص نئے معنی تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لامحالہ ایک چیز کو بڑا بنا کر یا چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے۔ بنیادی طور پر صفوی دور کے شاعروں نے اپنی تمام تمثیلات اور معنی کی تخلیق میں زبان کے معمول سے ہٹ کر نئے اور نامعلوم ربط کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس سبب سے لامحالہ فارسی شاعری کے اس دور کی شاعرانہ تصویروں کے لیے مبالغہ آرائی ضروری ہو گئی۔ فارسی شاعری کے سابقہ ادوار میں کسی کو بڑھا چڑھا کر یا چھوٹا بنا کر پیش کرنے کے لیے مبالغہ آرائی کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن طالب عاملی نے اپنی تخلیقات کے لیے مبالغہ آرائی کا استعمال کیا۔ آنکھیں تیرے دیدار سے یوں ہوتی ہیں لبریز، اٹھتا ہوں تو دامن سے میرے جھڑتی ہے آنکھیں۔ پیراڈکس ہندوستانی طرز کے شاعروں کی ایک عمومی خصوصیت ہے، اور اسے اس دور کے تمام شاعروں کی شاعری میں کم و بیش دیکھا جا سکتا ہے، لیکن طالب عاملی کی شاعری میں اس کا وفور یا کثرت ان سے پہلے کے شعرا کی نسبت کچھ زیادہ نمایاں ہے۔ ان کی شاعری کا ایک حصہ متضاد تصویروں جیسے گویائی خاموش، آتش تر، لذت شناس، درد اور آب آتش سستن پر مشتمل ہے۔ اس دور کے دوسرے شعرا کے ساتھ طالب عاملی کی شاعری کی ایک اور مشترکہ خصوصیت دو یا دو سے زیادہ حواس کو ایک دوسرے میں ملانا ہے، جسے حصے آموزی کہا جاتا ہے۔ یہ ادبی صنعت ہندوستانی سبک میں ایرانی سبک کی نسبت زیادہ نمایاں ہے۔ طالب عاملی کی شاعری میں اس ادبی صنعت کا استعمال دو حواس کے امتزاج، مثلاً دیکھنے اور سننے کے مانند گریہائے رنگین سے آگے نہیں بڑھتا۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں پروگرام ایرانی مشاہیر سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔